چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان عام طور پر دوسروں پر فخر کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ مرتبے والا، کچھ حیثیت والا، کچھ اونچے درجے کا انسان سمجھتا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں، اس میں سے ایک انسان کا حسب ہے، خاندان، اور دوسرا انسان کا وطن ہے، جس ملک میں وہ پیدا ہوا، جہاں وہ پلا بڑا بڑا ہوا. تو انسان اپنے خاندان کو، اپنے حسب کو اور اپنے وطن کو بڑی چیز قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر کہا کہ حسب کوئی چیز نہیں. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور جو تم مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں ہو، اور آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، تو فرمایا کہ یہ صرف لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے، پہچان ہو جائے. ایک وقتی طور پر چیز ہوتی، بھائی کہاں کا ہے، کون ان کا والد ہے، کون ان کا دادا ہے، کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو صرف پہچان کے لیے. اللہ فرماتے ہیں فضیلت کا معیار خاندان نہیں ہے. کوئی کتنے ہی اونچے خاندان میں پیدا ہوا، اس کی وجہ سے اس کو کوئی بڑی فضیلت حاصل نہیں ہو جاتی. فضیلت کا دار و مدار اللہ کے یہاں تقوی پر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالی کے احکام کا پابند ہوگا، اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا، وہی اللہ کے نزدیک اکرم ہے، باعزت ہے، شریف ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام اونچا ہے. اور مقام تو اسی کا اونچا ہو سکتا ہے جس کو اللہ اونچا بنائے. دنیا اگر کسی کا مقام اونچا بنا دے، اس سے وہ اونچا نہیں بنتا. اللہ کے نزدیک جس کا مقام اونچا، وہ ہر جگہ اونچا، اور جس کا مقام اللہ کے یہاں اونچا نہیں، اس کا مقام کہیں بھی اونچا نہیں. یہ تو ہو گئی حسب کی بات. آج کا جو ملفوظ ہے وہ دوسرے عنوان سے حضرت والا کا ملفوظ ہے، مگر میں نے اس میں ربط پیدا کرنے کے لیے یہ دو چیزیں اصولی طور پر بیان کی. دوسری چیز جس سے انسان فخر کرتا ہے وہ وطن ہے. میں فلاں ملک کا ہوں، فلاں گاؤں میں، فلاں شہر میں، فلاں کنٹری میں میں پیدا ہوا، میں وہاں پلا بڑا. دنیا کو تقسیم کر دیا ہے کہ یہ اعلی درجے کی کنٹری ہے، یہ اس سے کم درجے کی ہے، یہ بیکورڈ ہے، یہ بالکل گئی گزری کنٹری ہے، اور یہ یوں ہے اور یہ فلاں ہے. یہ صرف دنیا کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں زمین سب برابر ہے، کسی بھی ملک کی ہو، کسی بھی جگہ کی ہو، زمین زمین ہے. جو خاصیت اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ زمین میں رکھی ہے کہ اللہ نے اس میں اگانے کی صلاحیت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت سے معادن، بہت سے جواہر، بہت سے خزانے چھپا دیے ہیں، سب جگہ برابر تقسیم کیے. کہیں سونا، کہیں چاندی، کہیں تانبا، کہیں پیتل، کہیں کوئی اور چیز، پیٹرول ہے، گیس ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں میں تقسیم کر رکھی ہے تاکہ ہر ملک والے اپنے یہاں کی اس چیز سے فائدہ اٹھا لیں، اور جب زیادہ ہو جائے تو وہ دوسروں کو بھیج دے، وہاں کی چیز یہاں منتقل ہو جائے. تو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں میں رکھ دی ہیں، اور زمین کی سطح پر نباتات اور پھول اور پھل اگا دیے. انسان غلہ وہاں سے حاصل کرتا ہے، کہیں چاول ہوتا ہے، کہیں گیہوں ہوتا ہے، کہیں سبزیاں ہوتی ہیں، کہیں کچھ اگتا ہے، کہیں ہوتا ہے. اور ساری زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے برابر کی صلاحیت رکھی ہے. تو بحیثیت زمین کے ہر زمین برابر ہے، کسی زمین کو کسی دوسری زمین پر فضیلت حاصل نہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جو مضمون ہے وہ ایک اور عنوان پر ہے، یہ میں نے تمہیداً چند باتیں عرض کی ہیں. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تکوینی راز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، بہت سے مہاجرین حضرات مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے، وہیں بڑے ہوئے، اسی شہر کی طرف منسوب ہوئے، اور دینی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اسی لیے سب سے پہلا اپنا گھر اللہ تعالیٰ نے وہیں بنوایا، ان اول بیت وضع للناس. مکہ کو بھی جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ کوئی دنیوی نقطۂ نظر سے نہیں، ورنہ وہاں سوائے زمین اور پہاڑ کے اور ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، پیداوار تک نہیں ہے، لیکن بال ایک فضیلت دی، اور بنیاد اس کی بھی دینی ہے کہ وہاں پر اللہ نے اپنا گھر رکھوایا، گھر تعمیر کروایا، لوگوں کو اعلان کروایا کہ یہ میرا گھر سمجھو، یہاں آ کر تم طواف کرو گے، گویا میرے گھر کے پاس آ کر تم نے میرا طواف کیا. تو اس اعتبار سے مکہ اشرف البلاد ہے، اور وہاں کے رہنے والے اپنے آپ کو اشرف الناس کہہ سکتے تھے، مگر حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور بہت سے صحابہ کرام کو بھی وہاں سے ہجرت کا حکم دیا. کیوں حکم دیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اگر چاہتے تو موت کا فرشتہ بھیج کر مکہ شریف میں ابو جہل، ابو لہب اور جملہ دشمنان اسلام کو ہلاک کر دیتے. کیا مشکل تھا ہلاک کرنا؟ پوری پوری بستی، پوری پوری قوم اللہ نے ہلاک کر دیے. ایسے واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں، تو چند افراد کو ہلاک کر دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت نہ کرنی پڑتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہجرت کا حکم دے کر وطن کا بت گرا دیا. ہجرت کا حکم دے کر وطن کا بت گرا دیا، اور صحابہ کرام کے دلوں کو وطن کی معبودیت سے پاک کر دیا. اب یہ نہیں کہ بھئی یہ میرا وطن ہے، وطن وطن ہوتا ہے. ایک بات بطور زیادہ علم کے، جو مجھے یہ بات نہیں معلوم ہوئی، اے شیخ العدیز استاد محترم حضرت معاون صاحب دامت برکاتہم سے سوال کیا. ایک مشہور جملہ ہے جو حدیث بن کر لوگوں میں مشہور ہے، حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے. اس کے بارے میں تحقیق کی حضرت سے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اپنی جگہ ایک جملہ ضرور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو دور جا کر جہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اے مکہ، تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، اگر تمہاری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں ہجرت نہ کرتا. اس محبت کے لفظ سے یہ جملہ بنا لیا گیا، حب الوطن من الایمان، لیکن حدیث نہیں ہے. کیونکہ بہت سے حضرات کے ذہن میں بات ہو سکتی ہے، اس لیے ضمناً بات آ گئی، اللہ نے کھلوا دی. تو حضرت کا ملفوظ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کو جو مہاجرین تھے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، ان کے دلوں کو وطن کی معبودیت سے پاک کر دیا اور قیامت تک کے لیے تعلیم دے دی کہ اگر میری محبت میں وطن بھی چھوڑنا پڑے تو دریغ نہ کرنا، جہاں تمہیں تمہارا مولا ملے گا وہی تمہارا وطن ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں ایک بات کہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک معشوق نے اپنے عاشق سے پوچھا کہ تو نے پردیس میں بہت سے شہر دیکھے ہیں، یہ بتاؤ کون سا شہر تجھے اچھا معلوم ہوا؟ بہت سے شہر گھما ہے، تجھے کون سا شہر اچھا معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ شہر سب سے اچھا ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے. وہ شہر سب سے اچھا ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے. جو شہر میرے محبوب کو پیارا لگتا ہے وہی مجھے بھی پیارا ہے. عاشق کی تو یہ شان ہوتی ہے، اللہ ہمیں اپنا عاشق بنا دے. محبت اسی کا نام ہے کہ جہاں اللہ کا دین چل رہا ہو، اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان ہو، اللہ کے دین کو آدمی فراموش نہ کر رہا ہو، بس وہی جگہ اس کی اصلی اور اچھی جگہ ہے. تو اللہ تعالی نے ہجرت کو فرض فرما کر وطنیت کے بت کو پاش پاش کر دیا. اسلام میں وطن کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز میری رضا ہے. جس زمین پر میں راضی ہوں وہی تمہارا وطن ہے. اور پھر ہجرت سے ایک بات یہ بھی ظاہر فرما دی کہ اسلام کا کھاتا یا ناپتول کا کھاتا کوئی کمپیوٹرائز نہیں ہے کہ آپ گننا شروع کریں بھائی وہاں اتنا ثواب مل رہا ہے، یہاں اتنا نہیں ملے گا. کعبہ شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 اور فلاں جگہ اتنا ملتا ہے، اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ فرمایا ایسا نہیں، میرے رضا کے سامنے ثواب کیا چیز ہوتی ہے، جہاں میں راضی وہاں چلے جاؤں. مسلمان میری رضا پر فدا ہوتے ہیں. کعبہ میں راضی ہوں تو کعبہ میں رہو، اور عرفات کے جنگل میں بھیج دوں تو وہاں رہو. یہ بھی ایک بڑی حکمت ہے. دنیا حج میں جاتی ہے نا، اور حج کس چیز کا نام ہے؟ الحج و عرفہ. اب ایک آدمی حج میں گیا کہ بھائی یہاں تو میں 1,00,000 ایک نماز کا ثواب کماؤں گا، تو میں عرفات میں کیوں جاؤں؟ وہاں تو کوئی ثواب نہیں ملتا. لہذا وہ حج میں بھی وہیں رہتا ہے، مکہ مکرمہ بیت اللہ میں، اور وہیں کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، عرفات نہیں جاتا ہے. نبی ذی الحجہ کی ظہر عصر مغرب وہیں پڑھتا ہے. بتاؤ حج ہو گیا اس کا؟ نہیں. اللہ نے کہا کہ اگر تم کو میری رضا چاہیے، اس وقت تمہیں بیت اللہ چھوڑ کر عرفات کے جنگل میں جانا پڑے گا. عرفات کے جنگل میں بھیج دوں کعبہ سے ہٹا کر تو وہاں رہو. مدینہ شریف میں ہجرت کا حکم دے دیا تو وہاں رہو. اللہ کی مرضی پر فدا ہونے کا یہی موقع ہے. اس سے بڑھ کر حضرت فرماتے ہیں ایک علم اللہ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ ہجرت کی فرضیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی اہمیت بھی ظاہر ہو گئی. جہاں حضور تشریف لے گئے ہیں مدینہ منورہ، اب تم بھی وہی جاؤ، وہی ہجرت فرض ہے. فرمایا کہ میرا رسول کعبہ سے بہتر ہے، میرا رسول کعبہ سے بہتر. فرض حج تو کعبہ ہی میں ادا ہوگا، لیکن کعبہ والا تمہیں میرے رسول سے ملے گا. کیفیت یقین و ایمان، کیفیت احسان، کعبہ کے پتھروں سے تمہارے دل میں منتقل نہیں ہوگی، میرے رسول کے قلب سے منتقل ہوگی. اسی سے حضرت نے استدلال کیا. کتنا عمدہ استدلال ہے کہ ہجرت کی صحبت سے، ہجرت کی برکت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحبت اہل اللہ، صحبت اولیاء اللہ، یہ کعبہ سے ہی بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کعبہ سے بہتر، تو رسول اللہ کے نائبین کی صحبت بھی بہتر ہوگی. غالباً کسی موقع پہ سنایا تھا میں نے، جب حضرت اقدس شیخ العدیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے آخری دور میں، عصر کے بعد ان کی مجلس ہوا کرتی تھی. جن کو اللہ نے نسبت دی ہے، تعلق دیا ہے، وہ عصر کے بعد وہاں مجلس میں ہوتے تھے جہاں ان کا قیام تھا. تو حضرت مولانا باء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ لوگ وہاں جا کر مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، یہاں بیت اللہ ہے، یہاں طواف کرنا چاہیے. وہ بھی مکہ ہی میں تھے، مکہ ہی کی بات ہو رہی ہے، جہاں ان کا قیام تھا وہاں عصر کے بعد لوگ مجلس میں جاتے تھے. تو فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ بجائے حضرت شیخ کی مجلس میں بیٹھنے کے انہیں طواف کرنا چاہیے، ایک ایک طواف میں کتنا ثواب ملتا ہے. حضرت نے عجیب و غریب جواب دیا. حضرت مولانا باء الحق صاحب نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کو بیت اللہ کا طواف کرنا ہو یا قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہو، لیکن اتفاق سے اس کے آنکھوں میں کوئی بیماری آ گئی ہو، کوئی بیماری اس کی آنکھوں میں آ گئی ہو، تو بتائیے اس وقت اس کو ڈاکٹر کے یہاں جانا بہتر ہے یا اسی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا بہتر ہے؟ جواب ہو گیا. ظاہر ہے کہ آدمی بیمار تو کہاں جائے گا، وہ اپنے علاج کے لیے جائے گا. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا اس طریقے پر اور اولیاء اکرام ہوں، ان کی صحبت میں جانا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم بیت اللہ کو چھوڑیں، بلکہ بیت اللہ کے پاس جا کر اور یقین میں، محبت میں اور اخلاص اور دھیان میں اضافہ ہو، اس لیے وہاں جا رہے ہیں. تو ہجرت کے حکم سے اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی اہمیت بتا دی، جس سے نائب رسول یعنی متبع سنت مشائخ کی صحبت کی اہمیت بھی ظاہر ہو گئی. جہاں تمہارا مربی ہو وہاں جاؤ، اپنے وطن سے چپکے مت رہو، کیونکہ اللہ تمہیں اللہ والوں سے ملے گا. صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ کرام کے قلب میں کیفیت احسانی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نبوت سے منتقل ہوئی تھی. حضور کے دل مبارک سے وہ جو صحبت، وہ احسان کی کیفیت منتقل ہوئی، صحابہ کا بھی ایمان کتنا قوی ہو گیا. لہذا صحابہ کا صحیح ایمان اور صحابہ کا صحیح احسان قیامت تک کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کے قلب نبوت سے امتی کے دل میں جو احسانی کیفیت منتقل ہوئی، وہ احسان کا اعلیٰ ترین مقام ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے اولیاء اللہ کے صحبت کا حاصل ہے، جس کو حضرت شیخ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے سمجھایا. اسی کو ارشاد فرمانے آگے اختصار کر رہا ہوں کہ اہل اللہ کی خدمت میں جب حاضری دو گے اور بار بار جاؤ گے، تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ترقی ہوگی. اللہ کا راستہ غیر محدود ہے، قرب غیر متناہی ہے، اس لیے تھوڑے سے قرب پر قناعت مت کرو. بار بار شیخ کے پاس جاؤ گے تو کیفیت احسانیہ میں ترقی ہوتی رہے گی. فرمایا میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ احسان کے معنی حسین کرنے کے، احسان سے آپ کا ایمان بھی حسین ہو جائے گا، آپ کا اسلام بھی حسین ہو جائے گا، اعمال باطنہ اعمال ظاہرہ سب حسین ہو جائیں گے. آگے اور ملفوظ ہے، میں اس کو اور مختصر کر کے ایک اور بات اسی سے متعلق سناتا ہوں. فرمایا کہ ہجرت کا ایک تکوینی راز، ایک بار مکہ مکرمہ میں اللہ تعالی نے میری زبان سے کہلا دیا. اکابر اولیاء اللہ کے اللہ تعالیٰ کو علم عطا فرماتے ہیں، اس کو بھی وہ اپنی طرح منسوب نہیں کرتے، اللہ نے دل میں ڈالی بات، اللہ نے میری زبان سے کہلایا، جس کو سن کر مولانا شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمیم مدرسہ سہولتیہ مکہ مکرمہ نے بڑی قدر فرمائی اور فرمایا جلدی سے کاغذ قلم لاؤ اور اس مضمون کو نوٹ کرو. میں نے یہ مضمون کسی بزرگ سے نہ سنا نہ کسی کتاب میں دیکھا. وہ کیا مضمون ہے؟ فرمایا کہ حضور اللہ تعالی اگر چاہتے تو فرشتہ بھیج کر ابو جہل ابو لہب تمام دشمنوں کو ہلاک کرا دیتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ ہجرت نہ کرتے، لیکن اللہ تعالی نے تکویناً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرائی تاکہ روضہ مبارک مدینہ منورہ میں بنے. روضہ مبارک مدینہ منورہ میں بنے. اگر روضہ مبارک مکہ مکرمہ میں ہوتا تو عاشقوں کے دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے. عاشقوں کے دل کے دو ٹکڑے. جب طواف کرتے تو دل چاہتا کہ روضہ پاک پر جا کر صلاۃ و سلام پڑھ لے, اور جب روضہ پر سلام پڑھتے تو دل چاہتا ہے کاش کعبۃ اللہ میں جا کر طواف کرتے. وہاں ہے تو ادھر, ادھر ہے تو ادھر. دل کے ٹکڑے ہو جاتے. اور شیطان تو اور بھی اسی طریقے پر دھیان نہ پیدا ہو, خلوص اخلاص پیدا نہ ہو تو یہ ضرور حرکت کراتا. کعبہ میں طواف کرتے یہاں کیا کر رہے وہاں جاؤ, اور وہاں جاتے یہاں کیا کر رہے وہاں جاؤ. تو نہ ادھر دھیان نہ ادھر دھیان, کہیں کہ بھی دھیان نہ بنتا اور ویسی رہ جاتی سرسری بات. عاشقوں کے دلوں کے ٹکڑے ہونے سے بچا لیا کہ جب مکہ میں رہے تو بیت اللہ پر فدا رہیں, جب مدینہ میں رہے تو روضہ رسول پر فدا رہیں. اتنا فاصلہ کر دیا کہ آسان نہیں کہ آدمی وہ صبح وہاں چلا جائے پھر شام آ جائے پھر چلا جائے پھر آ جائے. ایک مرتبہ جائے گا تو ایک جگہ پر رہے گا, دو روز چار روز چھ روز جتنے دن رہنا, اطمینان سے طواف کرے گا, جتنے ہو سکتے ہیں طواف کرے گا. اور اسی طریقے پر جب روضہ رسول پر جائے گا پھر وہاں دو روز چھ روز سات روز جتنے دن رہنا ہو اطمینان سے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے. اور مضمون جس بات پر شروع ہوا کہ وطن, وطن کی محبت, اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ آدمی کا تعلق رہے وطن سے, وہاں آنا جانا ہو, ملنا جلنا ہو اپنے دوستوں سے احباب سے, لیکن وطن ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ جائے اور غیر وطن والوں کو آدمی عزیز نہ سمجھے ذلیل سمجھے تو پھر یہ کوئی وطن کی محبت نہیں ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرو. سبحان اللہ. چند منٹ ذکر اللہ کر لیے. اللهم السلام منك السلام, اللهم انت السلام منك السلام, تبارك يا ذا الجلال والاكرام, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو اهله, اللهم صل على سيدنا محمد كما أنت أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم ثبتنا على الإيمان وثبتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان وامتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار. يا الله هم سب گناہ کو معاف فرما, ہماری تمام سیئات سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, دن کے گناہ اور رات کے گناہ اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا. اے اللہ نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر خیر کے کام کے ہمیں توفیق عطا فرما, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما, ہر گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما, اپنی رضا نصیب فرما, اپنی معرفت نصیب فرما, ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں. اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, پریشان حالوں کے پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کے مغفرت فرما, جو جو حضرات اس دنیا سے جا چکے ہمارے اکابر میں, ہمارے اساتذہ اور احباب میں. اے اللہ سب کے بال بال مغفرت فرما, سب کے درجات بلند فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کرائے لکھا ہے ہم سے امید کی ہم پر حق ہے, اللہ ان کی تمام مرادیں پوری فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی بھی تمام اے اللہ نیکوں کو قبول فرما, ان کی تمام حاجتوں کو اپنے گھر سے پوری فرما, ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہر ایک کو فہم صحیح عطا فرما. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما, قلب سلیم عطا فرما. اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے دین کے کام اخلاص کے ساتھ ہو رہے ہیں ہمارے مشائخ نے شروع کیے ہیں سب کو قبول فرما. اے اللہ دعوت و تبلیغ تعلیم اور اللہ خانقاہ سب نظاموں کے اللہ چلنے کی اور اللہ ہمت عطا فرما. اے اللہ کرنے کا اسباب عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قیامت تک دین کو اور ایمان کو عام فرما. اے اللہ عالم میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر اپنے کرم سے عطا فرما. جتنے مدارس مراکز بن رہے ہیں سب کو قبول فرما. اے اللہ سب میں ترقیات عطا فرما, سب کی ضرورتوں غیب سے انتظام فرما. اے اللہ یہاں بھی مسجد و مدرسے کی تعمیر کا جو کام چل رہا اپنے کرم سے سہولت کے ساتھ پورا فرما. تمام ضروریات کے انتظام فرما. جملہ معاونین متعلقین کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ جتنا کام باقی ہے اس کو آسانی سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے ہم سب کے حق میں بہتر اپنے کرم سے عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. آمين وصلى الله وسلم على محمد.